لیکن یہ ہمارے مکتب کی تعلیمات ہیں کہ جب اس طرح سے کوئی حادثہ ہو اور اس حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے آپ عزا کی مجلس منعقد کریں تو عزا کی مجلس حسین کی ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی یا انسانیت کی پوری تاریخ میں جو حرارت، جو آگ، جو ولولہ، جو جوش، جو تاثیر، جو نورانیت، جو قلبی اثر حسین ابن علی کے ذکر اور ان کی عزا میں ہے، کسی عزا میں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ کی جو عزاداری ہوتی ہے اس میں ایک حرکت ہے، حرکت، ایک ولولہ ہے۔ سیاہ لباس شاید عیسائی بھی پہنتے ہوں اور ہم بھی پہنتے ہوں، لیکن سیاہ لباس پہننا ان کا اور ہے اور آپ کا اور ہے۔ جب اس مہینے کی چاند کا پہلا ہوتا ہے اور پہلی کی چاند نظر آتا ہے، پہلی تاریخ کی چاند پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، تو اس چاند پر نگاہ پڑتے ہی جو آپ کے اندر کی دنیا میں چینجنگ آتی ہے وہ کسی اور غم اور عزا میں نہیں آتی۔ یہ اندر کی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی کیوں ہے؟ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ، عزیز ترین لوگ، بھائی بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، دادا بھی، دادی بھی، ماں بھی، بہنیں بھی، دنیا سے گزر جاتی ہے، لیکن چند ہفتوں کے بعد آدمی کی نارمل زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور چند سال گزرنے کے بعد ان کی موت کی تاریخ بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا غم ہے کہ چاند نظر آتے ہی انسان اپنے اندر ایک تڑپ محسوس کرتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، چاہے شعوری طور پر وہ اس کی طرف جائے یا نہ جائے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آل محمد کے حوالے سے روایات متعدد ہیں کہ جب کبھی محرم کی تاریخ کا آغاز ہوتا تھا تو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو چاند دیکھ کر نہیں، بلکہ آل محمد کے غم کو دیکھ کر، ان کے اندوہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ محرم اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے حسین ابن علی کے حوالے سے، ان للحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لم تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ جلائی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یہ حرارت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت آ جائے گی لیکن یہ آگ کبھی بھی بجھے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین چونکہ نبی سے ہے، اس لیے نبی کو اگر باقی رکھنا ہے تو حسین کے ذریعے سے۔ اب جس کے ذریعے سے نبی کو باقی رکھنا ہے اس کے نام کی حرارت باقی رہے گی تو نبی زندہ رہیں گے۔ توجہ ہے آپ؟ یعنی یہ جو عزاداری سید الشہداء ہم مناتے ہیں، یہ اصل میں اسلام کی بقا کی تحریک ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کی تحریک ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ زندہ ہے اور ایک دن آئے گا کہ وہ واپس آئیں گے اور حسین کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور حسین کے فرزند کی امامت میں دشمنان خدا سے لڑیں گے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، شیعہ کا بھی عقیدہ ہے اور سنی کا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے، اللہ نے ان کو مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس موت دے دی اور موت کے نتیجے میں ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اس تاریخ کے حوالے سے ہر سال ویٹیکن سٹی میں ایک دن پوری دنیا سے عالم عیسائیت کو بلا کر غم مناتے ہیں، جس طرح سے آپ عاشور مناتے ہیں یا جس طرح سے آپ اربعین مناتے ہیں۔ آپ اربعین مناتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، یا پھر اب جو کربلا میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کے مطابق۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ویٹیکن سٹی میں مناتے ہیں، پوری دنیا سے عیسائیوں کو بلا کر۔ اور اگر آپ ان دنوں ان کی ویب سائٹ چیک کریں، عالمی خبروں کو چیک کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں جمع ہو کر سیاہ لباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا غم 2000 سال بعد بھی منا رہے ہیں. 2000 سال کے بعد جب 20 لاکھ سے زیادہ عیسائی جمع ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر مترنم آواز میں ایک ترانہ عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف میں اور ان کی جدائی کے غم میں پڑھتے ہیں، سب ایک میوزک کے ساتھ، ایک خاص موسیقی کے ساتھ، اور اس کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے، واپس آ کے اپنی روٹین کی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں. وہاں پر بھی جب وہ یہ غم منا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی تلاطم نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی آگ نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، رسمی طور پر خاموش اور چند جملے سننے کے بعد یا چند مصرے سننے کے بعد اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن حسین ابن علی کا جو ذکر ہے اور محرم کی آمد سے لے کر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک جو سیاہ پوشی ہے، اس سیاہ پوشی میں آپ دیکھیں دل کتنے متحرک ہوتے ہیں، اذہان کتنے متحرک ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اس تلاطم کی وجہ سے کس کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، سبیلیں سج جاتی ہیں. حسینیے اور امام بارگاہوں کو سجایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ ذکر حسین کی کوئی محفل ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، اور اس محفل میں آپ جاتے ہیں جہاں پر فیض حسینی آپ کو حاصل ہوتی رہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حسین کے حب اور حسین کے عشق کی آگ کو اپنے دلوں میں زندہ کر سکیں. اور یہی آگ آپ کو ہمت دیتی ہے، یہی حرارت آپ کو حوصلہ دیتی ہے، یہی حرارت آپ کو جینے کا سلیقہ اور رستہ بتاتی ہے، یہی حرارت آپ کے اندر مقاومت پیدا کرتی ہے، یہی حرارت آپ کو استقامت کے میدان میں کھڑا کرتی ہے، یہی حرارت آپ کو ظلم کے مقابلے میں ہوشیاری اور شعور عطا کرتی ہے، یہی حرارت مظلوم کی حمایت کے لیے آپ کو میدان میں لانے کا باعث بنتی ہے. یعنی اس حرارت کے اندر کتنی تاثیر ہے، کتنی تاثیر ہے کہ انسان اس کے اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اگر اس کے اندر حسین کی محبت ہو. صلوات بھیجیے اگر محمد والے محمد. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حسین ابن علی نے جس تحریک کا آغاز کیا وہ تحریک عالم انسانیت کی بیداری اور شرف کی بنیاد ہے. وہ تحریک ہے، رسم نہیں ہے، وہ تحریک ہے. تحریکیں چلتی ہیں، تحریکیں نسل بہ نسل منتقل ہوتی ہیں، تحریکوں کا پیغام ہر نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، اور نتیجتاً ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل کی نسبت زیادہ مستعد ہو کر، زیادہ مقاوم ہو کر، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ آمدگی کے ساتھ، زیادہ شعور کے ساتھ میدان میں قدم رکھتی ہے. ذرا حسینی تحریک کو بھی دیکھیے، جب کربلا کا واقعہ انجام پایا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، اس کے اگلے برس کیا صورتحال تھی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، اس تحریک میں کس کس طرح کی تبدیلی آئی، کس کس طرح سے وسعت آئی، کس کس طرح سے اس کے اثرات نے معاشروں کو منقلب کیا، کس کس طرح سے کربلا کے اس پیغام نے اقوام کے دلوں کو تبدیل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کربلا جہاں پر 72 نے شہادت دینے کے بعد چند اسیر خواتین کے علاوہ کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا، آج 1400 سال بعد پوری دنیا اس حسین کا غم مناتی ہے. یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ اس تحریک کی تاثیر. مکتبِ تشیع ایک غیر متحرک مذہب نہیں ہے، یہ تحریک ہے. جس کو ہم اگر درست لفظ دیں تو یہ تحریک ولایت و امامت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تحریک ولایت و تحریک امامت ہے. کربلا اس کا ایک چہرہ ہے. ائمہ یہودا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس تحریک کے وہ ہیروز ہیں، اور مہدی آخر الزمان اس تحریک کا وہ درخشاں چہرہ ہے جس کی امید پر پوری دنیا سانسیں لے رہی ہے. یہ تحریک ہے. اس تحریک کا آغاز کب ہوا ہے؟ اس تحریک کا آغاز 28 صفر 11 ہجری کو ہوا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، وصال ہوا، اور علی کی ولایت و امامت کا آغاز ہوا. اور اس تحریک کی عصمت کی زندگی کب تک ہے؟ عصمت کی زندگی، معصوم زندگی، یعنی جس تحریک کے لیے ہر امام نے قربانی دی، ہر معصوم نے قربانی دی، اہل البیت کے ہر ہر فرد نے اپنا فریضہ نبھایا، اور اس کے نتیجے میں میدان میں وہ کھڑے رہے اور ہر ہر طرح کی قربانیوں کے لیے تیار رہ کر لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑا، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا، لوگوں کی فکروں کو بیدار کیا، لوگوں کو خرافات سے نکال کر دین کی روح سے آشنا کیا. یہ سلسلہ تقریباً 250 سال جاری رہا ہے. 250 سال، جس کی ابتدا، جس کو آپ ولایت کی اور امامت کی تحریک اگر کہتے ہیں تو جس کی ابتدا 11 ہجری کو ہوئی ہے، 28 صفر کو جب رسول کریم کی رحلت ہوئی ہے، اور جس کی انتہا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر 8 ربیع الاول 260 ہجری کو. 260 ہجری، یعنی تقریباً 250 سال کی یہ تحریک ہے. اس لیے موضوع ہم نے رکھا تھا کہ ائمہ یہودا اور اہل البیت کی اجتماعی جد و جہد، کہ اس 250 سال کے نتیجے میں آج اگر تشیع پوری دنیا میں محور اور مرکز بن کر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے وہ کون سی جد و جہد ہے جس نے اس مکتب کو ایک زندہ مکتب بنا دیا ہے؟ اس بات کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے. میں کل کچھ اشارے میں نے کیے ہیں، میں کھل کے بہت ساری باتیں کر لیتا ہوں، لیکن بعض اوقات احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. بعض طبائع پر، بعض لوگوں کے مزاجوں پر گراں گزرتا ہے، لیکن اگر اکیلے میں سوچیں تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء اور حسینیت کی یہ تحریک لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھرنے کے لیے ہے. یہ تحریک لوگوں کی فکروں کی بیداری کے لیے ضرور ہے، شب بیداریوں کے نتیجے میں نمازیں قضا کرنے کے لیے نہیں آئے. غور کرنے والی بات ہے نا. یہ تحریک تو وہ ہے جس کے نتیجے میں ایسے جوان وجود میں آتے ہیں جن کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، جن کے ارادے غیر متزلزل ہوں، جو دنیا کی چکا چوند اور دنیاوی مفادات اور فوائد کے مقابلے میں اپنے آپ کو اذیت ناک ترین اور مشکل ترین زندگی کا شکار تو کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے حسینیت سے اپنا دامن نہ چھوڑائیں. یہ تو ایسی تحریک ہے. اس تحریک نے اثر چھوڑا. اس تحریک نے اپنی تاثیر دکھائی ہے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کعبۃ اللہ میں 20 لاکھ حاجی آتے ہیں, دوسری طرف کعبۂ حسینی میں کربلا کی سرزمین میں 2.5 کروڑ مسلمان آتے ہیں, ان 20 لاکھ کو مینج کرنے کے لیے ایک پورے ملک کی پوری انتظامیہ سارا سال محنت کرتی ہے, اور اس کے مقابلے میں 40 کے دن کربلا کی سرزمین میں جب 2.5 کروڑ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہ کوئی شور و غل ہوتا ہے, نہ کوئی بلوا ہوتا ہے, نہ کوئی اور آفت آتی ہے, ایک بندے کو نقصان نہیں پہنچتا. سب حسین کی بارگاہ میں آ کر حاضریاں دے کر واپس پیدل اسی طرح سے اپنی سرزمینوں کو لوٹتے ہیں, لیکن یہ لوٹنے والے نعرے لگا کے نہیں لوٹتے بلکہ اپنے دلوں کو حسین کے عشق سے بھر کر اور قربانیوں کے جذبوں کے ساتھ لوٹتے ہیں. جبکہ حج سے آنے والے اپنا میٹر زیرو کرتے ہیں اور نئے سرے سے کرپشن کا آغاز کرتے ہیں. فرق ہے. ورنہ حج روح ہے عبادت. حج میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام عبادات کی روح اس مرکز توحید کے مقابلے میں سر جھکانا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ تمام عبادات کی روح ہے, لیکن جب عبادات بے روح ہو جائیں اور لوگ کعبے کی چار دیواری کو تو سجدہ کریں لیکن اللہ کا حاضر اور ناظر ہونا اور اس کا حساب رسی کا نظام بھول جائیں, تو پھر وہ حج انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا, وہ حج انسان کو پھر کچھ نہیں دے پاتا. جبکہ اس کے مقابلے میں کربلا بھی ایسے ہی ہے اگر اس کے اندر روح موجود ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دو کعبے ہیں, ایک کعبۂ سر ہے اور دوسرا کعبۂ دل ہے. کعبۂ سر مکہ میں ہے جس کے سامنے ہم نے اپنے سروں کو جھکانا ہے, جس کے سامنے ہم نے سجدے کرنے ہیں, جس کے سامنے ہم نے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف موڑ کر اپنی عبادتیں بجا لانی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہیں. لیکن کعبۂ دل کربلا میں ہے, اگر دلوں کو زندہ کرنا چاہو تو اپنے سر کا رخ موڑ دو کعبۂ مکہ کی طرف اور دل کا رخ موڑ دو کعبۂ کربلا کی طرف. کعبۂ کربلا دلوں کی حیات کا باعث ہے, دلوں کی حیات کا. اس لیے اس پوری تحریک میں 250 سالہ تحریک میں, عصمت کی تحریک میں حسین ابن علی کا جو معرکہ ہے وہ اپنی پیک پر نظر آتا ہے. میں یہ 2 دن چاہ رہا تھا کہ کچھ ان نکات کی ضرور میں نشاندہی کروں جس کی طرف ہم عام طور پر یا متوجہ نہیں ہوتے یا پھر کم متوجہ ہوتے ہیں. کربلا والوں کا پیغام کیا ہے؟ کربلا والے چاہتے کیا تھے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کربلا کی ہم نشانیوں کو زندہ رکھتے ہیں. آپ نے سامنے بھی بہت سارے علم کربلا کی نشانی کے طور پر سجا کر رکھے ہوئے ہیں. نشانیاں ہیں, خود یہ امام بارگاہ نشانی ہے, ازا خانہ نشان ہے, نشان منزل نہیں ہے. نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی نشاندہی وہ نشان کرے اس کی طرف اس نشان کے ذریعے سے آپ متوجہ ہوں. علم آپ کو متوجہ کرتا ہے عباس دلاور کے بازوؤں کی طرف, علم آپ کو متوجہ کرتا ہے عباس علمدار کی جرأت و شہامت و بہادری کی طرف, علم آپ کو متوجہ کرتا ہے کربلا والوں کی پیاس اور حسین کے برداشت اور عباس کے نہر القمہ میں اپنے بازو کٹانے کے بعد زمین پر گرنے کی طرف. یہ علم جرأت کی علامت ہے، شجاعت کی علامت ہے. جب آپ اس علم کو عباس سے منسوب کرتے ہیں تو عباس کے تقدس کی وجہ سے اس علم کو بھی تقدس دیتے ہیں، ورنہ فیصل آباد کے فلان فیکٹری کا بنایا ہوا کپڑا تقدس نہیں رکھتا. یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ اس علم کو مقدس سمجھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے آپ کا جلوس کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت حسین کی جرأت، حسین کی شہادت، حسین کی استقامت، حسین کی قربانی اور حسین کے بچوں کی قربانی سے ہے، اس لیے یہ مقدس ہے. آپ کی مجلس کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اس مجلس کے ذریعے سے آپ حسین کی قربانی کے اس ذکر کو دلوں میں زندہ کر کے ان کو، یعنی کس کو؟ عزاداروں کو. کس کو؟ ماتمیوں کو. کس کو؟ سیاہ پوش حسینیوں کو. دنیا کی طلب اور دنیا کی زنجیروں اور اس کے جکڑ سے آزاد کر کے ایک حر اور ایک آزاد بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آزاداری اس لیے ہے، آزاداری اوپر پابندیاں بھی اسی لیے لگتی ہیں، ورنہ پوری دنیا آزاداری کرتی اگر آزاداری بیداری کا باعث نہ ہوتی. دشمن زیادہ پہچانتا ہے لیکن دوست کم پہچانتا ہے. بات آئی ہے تو پھر میں کر بھی دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے جو عزاداری سید الشہداء کو اپنی جیبیں بھرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن جو لوگ عزاداری سید الشہداء کو قوم کی بیداری کا ذریعہ بنانا چاہیں ان کو متکون کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر قوم بیدار ہوئی تو پھر قوم کی بیداری کے نتیجے میں معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. معاشرہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نئے حسین پیدا ہوں گے حسینیوں کی شکل میں، اور یزیدیت کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. اور اگر کسی معاشرے کے اندر یزیدیت کو پنپنے کا موقع نہ ملے تو پھر آج کے یہ سارے اقتدار کے نشئی اور اقتدار کے حامی لوگ کہاں جائیں گے بیچارے؟ یہ جو تحریک امامت اور ولایت ہے یہ اصل میں ہے ہی ائمہ اطہار کی ولایت و حاکمیت کے نفاذ کی تحریک. ائمہ اطہار کی حاکمیت اور حکومت کے نفاذ کی تحریک، کربلا اس کا ایک باب ہے. اس لیے بعض بے وقوف اسلام سے لابلد، دین سے ناآشنا اور اپنے ہوا و ہوس کے پجاری جب عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں عوام کو بیدار کیا جاتا ہے، عوام کو شعور دیا جاتا ہے، عوام کو ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کیا جاتا ہے تو فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ عزاداری اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. کون سی سیاست؟ کون سی آزاداری؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو قیام کیا ہے وہ قیام کیا شخص کے خلاف ہے یا کردار کے خلاف؟ اگر یزید کی جگہ کوئی اور ہوتا، یزید ابن معاویہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا امام حسین قیام نہ کرتے؟ ضرور کرتے. کیوں نہ کرتے؟ ضرور کرتے. یہ قیام ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک خاندان کے خلاف نہیں ہے، ایک فکر کے خلاف ہے، ایک عمل کے خلاف ہے. وہ فکر اور عمل کیا ہے؟ طاغوت کی اطاعت اور اللہ سے فرار. یہ ائمہ جو آئے ہیں، یہ ائمہ انبیاء کے تسلسل میں
انسانوں کو طاغوت کے چنگل سے نجات دلانے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جس کا ایک مظہر حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کا کام کیا ہے کہ اس فجیع انداز میں، ظالمانہ انداز میں، مظلومیت کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ ایسی شکل میں جام شہادت نوش کریں جس کا نتیجہ گھر گھر نکلے۔ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ اپنے درد کے پہلو سے بے مثال واقعہ ہے۔ اس لیے ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، بدھ پرست ہو، کسی اور دین کا ماننے والا ہو، اللہ کا دشمن ہو، نہ مانتا ہو، تب بھی جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے اور حسین کی تاریخ وہ پڑھتا ہے تو ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے۔ اس کے تڑپ کے نتیجے میں اس کے اندر حسین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حسین کی محبت اس انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ تو ہمارا یہ جو عزاداری کا مقصد ہے، یہ کیا ہے؟ اسی عزاداری کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونا۔ کیا آج ہماری عزاداریوں کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو انسان کو لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس طرف رخ کرنا چاہیے اور اس طرف عزاداری کا رخ موڑنا چاہیے۔ امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے تو اس انقلاب میں بنیادی اساس اس کی کیا تھی؟ محرم و سفر۔ اس لیے فرمایا کہ محرم اور سفر شمشیر پر خون کی فتح کا مہینہ ہے، تلوار پر، تلوار پر خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ محرم انسان کو قربانی کا جذبہ دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے آئیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ جو تحریک امامت ہے جس کا ایک باب کربلا ہے، اس تحریک کی ابتدا دیکھیے کہ ائمہ اطہار نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امیر المومنین کے آپ خطبے نہج البلاغہ میں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین نے کس درد کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں، کس درد کے ساتھ، کس درد کے ساتھ مظالم کو برداشت کیا ہے، کس درد کے ساتھ امیر المومنین نے اس تحریک میں موجود خلافت سے ہاتھ اٹھایا اور مخالفین کے سپرد کر کے گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ کیا آرام سے بیٹھ گئے؟ کیا مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ نہیں، 25 سال تڑپتے رہے ہیں، 25 سال۔ اور یہ 25 سال جو تڑپتے رہے ہیں، یہ کیوں تڑپے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم کی قائم کردہ وہ امارت، وہ حکومت، وہ ولایت تھی جس کو اس انجام میں دیکھنا ان کو منظور نہیں تھا، قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام کی وہ جو بڑی مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کو جب سامنے رکھتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ نہیں، مجھے تلوار نہیں اٹھانی۔ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ تلوار اٹھائیں اور مقابلہ کریں، لیکن امیر المومنین نے یہ قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ جب تک معاشرے کی تربیت نہ ہو، معاشرے کی فکری بنیادوں کو مضبوط نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ خلافت چل نہیں سکتی۔ لہذا امیر المومنین چوتھے خلیفہ تو بنے، 4 سال کے بعد جب امام حسن کی باری آئی تو امام حسن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ 6 مہینے حکومت چلنے نہیں دی گئی، 6 مہینے۔ کیوں؟ کیوں لوگ بھول گئے کہ یہ علی تو وہ ہے جس کی ولایت و امامت کا اعلان نبی کریم نے کیا ہے. کیسے ہوا؟
سوچنے والی بات ہے. میں اس طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری عزاداریوں سے اگر تربیت نہ ہو تو پھر اس مقصد تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اس کی مثال کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امیر المومنین 25 سال تڑپتے ہیں اور اس دوران میں قیام نہیں کرتے اور 25 سال کے بعد جب ان کو ظاہری طور پر خلیفہ بنا دیا جاتا ہے تو 4 سال کچھ مہینے 4 سال 11 مہینے تقریباً, تو اس عرصے میں ان کی ساری زندگی جنگوں میں گزرتی ہے اور ہر جنگ میں علی کے مقابلے میں آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے ارد گرد تھے. باہر کے لوگ تو نہیں تھے, کفار تو نہیں تھے, مشرکین تو نہیں تھے. نہ مشرکین تھے, نہ کفار تھے, نہ قرآن کو نہ ماننے والے تھے, نہ اہل البیت کو نہ ماننے والے تھے. ماننے والے تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے غدیر میں مبارکبادیں دی تھیں, وہی لوگ تھے جنہوں نے علی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, وہی لوگ تھے جنہوں نے علی سے اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا. میں جب ان روایات کو پڑھتا ہوں, ان آیات کو پڑھتا ہوں جو علی کی شان میں نازل کی گئیں اور مورخین نے, مفسرین نے, محدثین نے, تمام طبقات نے ان کو جمع کیا ہے اور سینکڑوں آیات قرآن کریم کی کس بارے میں, علی کے فضائل کے بارے میں اہل سنت نے جمع کیا ہے, کسی اور نے نہیں. شیعوں نے بھی جمع کیا ہے, اہل سنت نے بھی جمع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان ساری آیات کا مفہوم بدل گیا, ان ساری روایات کا مفہوم بدل گیا. لوگ بھول گئے کہ علی وہ ہیں جو نبی کریم کی عملی زندگی میں ہر سخت موقع پر اگر کوئی فرد واحد نبی کے ساتھ بچا اور کھڑا رہا تو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کس کو نہیں پتا تھا؟ کس کو نہیں معلوم تھا؟ سب کو معلوم تھا, سب کو معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے, یہ جب آیت نازل ہوئی غدیر کے مقام پر اعلان ولایت علی کے موقع پر, تو اب بھی آج کے بھی بہت سارے غیر شیعہ مفسرین اور علماء قبول کرتے ہیں کہ یہ واقعہ غدیر پر ہوا. بہت سارے قبول کرتے ہیں, بہت سارے قبول کرتے ہیں کہ واقعہ غدیر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہے. لیکن جب اسی ولایت کی قبولیت کی بات آتی ہے تو چونکہ قبولیت کے نتیجے میں نقصان زیادہ ہے, قبولیت کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں, لہذا اس وقت بھی یہی مسئلہ پیش آیا. یہ جو حب دنیا ہے یہ جو حب منصب ہے, اس حب دنیا اور حب منصب نے ان کو روکا کہ وہ علی کو اس کا حق نہ دیں, اور جب حق دیا بھی انتخاب کے نتیجے میں تو اس وقت دیا جب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اب کسی کے بس میں نہیں تھا کہ ان حالات کو کنٹرول کرتا اور اسلام کو نفاق سے بچاتا. لہذا جو مشکلات علی ابن ابی طالب کو پیش آئی وہ کسی اور کو نہیں آئی. دیکھیں انحراف, یہ ذہن میں رکھیں, انحراف جب ہوتا ہے نا, آپ یہاں سے فرض کریں لاہور جانا چاہتے ہیں, سپر ہائی وے پہ جانے کے بعد اگر آپ کو ایک سڑک سیدھی حیدرآباد کی طرف جاتی ملے اور دوسری ہب اور وہاں سے بلوچستان کی طرف, تو جہاں سے سڑک کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ نے احتیاط نہیں کی तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, दो ही सूरतें हैं, अगर आप दुरुस्त रास्ते पर हैं तो लाहौर के करीब पहुंचेंगे, और अगर दुरुस्त रास्ते पर नहीं है तो उसी हिसाब से लाहौर से दूर तर होते चले जाएंगे।
अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत के गदीर में ऐलान के बाद 18 ज़िलहज और 28 सफर, 3 महीने, बल्कि ज़िलहज से 18 मुहर्रम और 18 मुहर्रम से 18 सफर, 2.25 महीने भी नहीं बनते। 2.25 महीनों के बाद जब इन्हराफ की ईंट रखी गई, तो उस इन्हराफ की ईंट के नतीजे में वो माशरा जो खामोश रहा,
अली को जानता था, खामोश रहा, अली की अजमतों से वाकिफ था, खामोश रहा,
अली के करामात से वाकिफ था, खामोश रहा, अली के फजाइल से वाकिफ था, खामोश रहा, अली से मुतालिक आयात खुदाबंदी से वाकिफ था, खामोश रहा, अली के मकाम और मनसब और विलायत अली से वाकिफ था, खामोश रहा।
इसलिए आज भी बड़े बड़े उलमाए कराम जब लिखते हैं तो कहते हैं कि अली को अल्लाह ने वो विलायत अता की जो बातनी है, और दूसरों को वो विलायत अता की जो जाहिरी है। ऐसे इसकी तौजीह करते हैं,
जिसके पास कायनात का तसर्रुफ हो
वो ज्यादा अहक है, या वो जिसके पास ये हुनर और ये फन मौजूद न हो।
वाज़े है, इल्मी बहस की और दलाइल लाने की कतअन जरूरत नहीं है, अज़हर मेरा शम्स है, लेकिन जब तरबियत की कमी होती है
तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि इंसान इम्तहान के दोराहे पर आकर छोटे छोटे मफादात के लिए उस रुख पर और उस राह पर चल पड़ता है जो राह उसको मंजिल से दूर तर कर देती है।
यही कुछ
इस्लाम के साथ हुआ है।
अइमे अतहार अलैहिस्सलाम ने दीन को उसकी हकीकी शक्ल में बाकी रखने की जिद्दोजहद को अपनी जिंदगी का हदफ बनाया,
चाहे अफराद कम ही क्यों ना हो। इसलिए वो इज्तमा को नहीं देखते थे, वो देखते थे कैफियत को। उन्होंने तरबियत की, ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक लम्हे के लिए भी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा अबू ज़र जैसे लोग वजूद में आए, सलमान जैसे लोग वजूद में आए, मिकदाद जैसे लोग वजूद में आए, ऐसे लोग जिनका एक एक फर्द पूरे पूरे माशरे पर भारी था। इसलिए आइम्मा की इस तहरीक में जो चीज सबसे ज्यादा नमाया नजर आती है वो ये है कि उस तहरीक के नतीजे में, उस तरबियत के नतीजे में जबान मिली कुछ लोगों को, और उन्होंने उस जबान के जरिए से उस खामोश माशरे को मुतलातिम किया और खामोश माशरे को बोलने पर मजबूर किया, बोलने पर मजबूर किया। हजरत अबू ज़र इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अबू ज़र की जिंदगी बोलने में सर्फ हुई है, किस चीज के लिए बोलने में? अहलुल बैत के हक के लिए बोलने में, और बातिल की सरकूबी के लिए बोलने में।
अबू ज़र की पूरी जिंदगी इब्तिदाआत से इबारत है।
उनकी उनके हाथों में एक लाठी होती थी, और उस लाठी के जरिए से जिस जिस फर्द को देखते थे कि ये कुरानी आयात के मुखालिफत में आकर अपनी दुनिया बना रहा है और आखिरत को फरामोश कर रहा है, उसके सर पर उस लाठी का वार करके उसको कहते थे कि तुम कुरान के दुश्मन भी हो और खाइन भी हो। इस जुरत का मुजाहरा, हर एक में यह जुरत नहीं थी, हर एक में नहीं थी।
मुंतबिक करें इन चीजों को अपनी जिंदगियों पर कि अगर किसी बातिल को देखने के बाद हम खामोश रहते हैं तो अबू ज़र की सीरत कहां है?
अबू ज़र यूं बोलते थे, इसलिए कभी उनको रब्ज़ा भेजा जाता था, कभी मदीना बुलाया जाता था,
کبھی کسی اور شہر بلایا بھیجا جاتا تھا، کبھی بالبک بھیجا جاتا تھا، یعنی دور ترین اور مشکل ترین مقامات پر بھیج کر ابو ذر کو مشکلات کا شکار کیا جاتا تھا کہ اس کی زبان سے دربار خلافت بچی رہے۔ یہ علی کے پیروکاروں کے ساتھ اور علی کے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ ابو ذر کا ایک واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ابو ذر واپس مدینے آئے، تبعید شہر بدری ان کی ختم ہو گئی، مدت ختم ہو گئی، آئے لیکن زبان اسی طرح سے چل رہی ہے، اسی طرح سے بول رہے ہیں، اسی طرح سے مخالفت میں اور علی کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے گلی گلی گھر گھر کوچا کوچا جاتے ہیں اور آل محمد کے حق کا اعلان کرتے چلے جاتے ہیں اور آل محمد کے غاصبوں کے خلاف زبان کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سوچا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اس کو اب ربضہ سے بھی زیادہ دور مقام پر بھیجا جائے۔ شام سے خبر آتی ہے کہ سنا ہے کہ ابو ذر نے شام کو متلاطم کر دیا، مدینہ کو متلاطم کر دیا ہے، اس لیے اس کو ہماری طرف بھیج دیں، ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ شام سے کون بھیجتا ہے؟ امیر شام۔ یہاں سے ابو ذر کو ایک بے پالا سواری پر، اونٹ پر بے پالا سواری پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں اور ایک غلام کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں اس کو لے جانا ہے دمشق۔ ابو ذر واقعی مظلوم تاریخ ہے، مظلوم تاریخ، جس کی زبان کبھی بھی نہیں تھکی اور ہونے والے مظالم نے ابو ذر کے حوصلوں کو کبھی بھی پست نہیں کیا۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں پر وہ اس کو اتارا جاتا تھا اور نماز کے بعد دوبارہ چڑھا دیا جاتا تھا، پیدل یہ سلسلہ چلتا رہا، دمشق پہنچ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب دمشق پہنچے تو ان کے رانوں کا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، ران کا گوشت گل چکا تھا بے پالا اونٹ کی وجہ سے اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ لیکن وہ ابو ذر جب دمشق میں بھی اترا تو اموی مظالم اور اموی مکر و فریب کے خلاف بولتا رہا، زبان چپ نہ ہوئی، خاموش نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ اس کو برداشت کیا گیا، برداشت کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے ایسے مقام پر بھیج دیا جائے جہاں پر اس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو۔ امیر شام کا فیصلہ آیا کہ اس کو شام سے، دمشق سے اتنا دور بھیج دو اور ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں پر کسی نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ توجہ ہے آپ کی، ایسی جگہ جہاں پر کسی نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ ان کو وہاں سے دوبارہ گھوڑے پہ بٹھایا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ اب جب یہ روانہ ہوئے تو اسی طرح سے انہی مشکلات سے گزر گزر کر پہنچ گئے کہاں پر؟ بعلبک، جو آج اسرائیل کی سرحد پر ہے، اسرائیل کا آج کا سرحدی علاقہ جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں، پرانا فلسطین۔ وہاں پر ابو ذر کو اتارا گیا، کہا کہ اب یہاں پر آزاد ہو، جو کرنا چاہو کرو۔ علی والوں، علی کے موالیوں، غور سے سنو کہ علی کا ایک محب، علی کا ایک عاشق جب کسی ایسی سرزمین پر بھی پہنچتا ہے جہاں پر علی کا جاننے والا کوئی نہ ہو، اگر اس کے دل میں علی کی تڑپ ہے تو وہ کیا انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس نے وہاں پر علی کی حقانیت کا پرچم اٹھایا، امامت و ولایت کی پرچار، اس کا پرچار شروع کر دیا اور علی کی محبتوں کا بیج اس نسل کے دلوں میں بونا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نئی نسل تیار ہوئی علی کے محبوں کی، علی کے عاشقوں کی ایسی نسل تیار ہوئی۔ ایسی نسل کہ آج پندرہویں صدی ہجری میں، پندرہویں صدی چل رہی ہے 1438، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تشیع کی خدمت کرنے والے فلسفی، فقہا، متکلمین، مجتہدین، مراجع میں تقریباً 33 سے 40% وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے جس سرزمین کو بعلبک کہتے ہیں اور جہاں پر علی کی محبت کا بیج ابو ذر نے بویا ہے. اور اس سے اگلی بات، آج جس قوم اور جس نسل کو آپ حزب اللہ کہہ کر تھکتے نہیں اور پوری دنیا میں علی کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ائمہ ہدا اور کربلا کی جرأت و بہادری کا پیکر جس گروہ کو سمجھا جاتا ہے، وہ گروہ آج اگر پیدا ہوا ہے تو اس کی بنیاد بھی ابو ذر کی رکھی ہوئی ہے. جس قوم کے اندر ابو ذر جیسے تربیت یافتہ لوگ پیدا ہو جائیں، جو علی کے مکتب کو سمجھ لیں، علی کے مکتب کو سمجھ لیں، جس کے لیے صرف علی نے قربانی نہیں دی، فاطمہ الزہرا نے بھی قربانی دی ہے، جس کے لیے حسن و حسین نے بھی قربانی دی ہے، جس کے لیے باقی تمام ائمہ نے قربانی دی ہے. پہلی مدافع یہ علی، علی کو دفاع کی ضرورت ہے، علی کو مدافعت کی ضرورت ہے، علی کو حامی چاہیے، لیکن کیسے حامی؟ جو اپنے آپ سے اوپر ہو، جو اپنی خواہشات سے اوپر ہو، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات کی زنجیروں کو توڑ سکے. میں بھی اور آپ بھی، پہلی مدافع یہ امامت و ولایت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں جب کبھی نبی پاک کے بعد سب سے پہلی شہیدہ فاطمۃ الزہرا ہے نا، سب سے پہلی شہیدہ. یہ شہیدہ کس کی راہ میں ہے؟ علی کی ولایت و امامت کے دفاع کی راہ میں. پہلی شہیدہ. میں حیران رہتا ہوں جب ان پر ہونے والے مظالم کو سنتا ہوں، ان پر ہونے والے مظالم کو پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس خاتون بزرگوار اور اس عصمت کی گوہر ہستی کے کمال کو دیکھتا ہوں. عجیب ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بہت زیادہ رونا شروع کیا حضرت اسماء بنت امیس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کنارے پہ تھی، حضرت زہرا نے وصیت کی تھی کہ مجھے ابھی نہانے دو، کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دینا اور چیک کرنا، اگر میری طرف سے جواب آئے تو ٹھیک، ورنہ سمجھنا کہ میں اپنے جد سے جا ملی ہوں، اپنے والد سے جا ملی ہوں. اسماء نے کچھ دیر بعد دستک دی، آواز نہیں آئی تو پھر رونا شروع کر دیا. حسن و حسین کو آواز دی، زینب و کلثوم کو آواز دی، اپنے سینے سے لگایا، اندر داخل ہوئی. اندر جب داخل ہوئی تو دیکھا قبلہ رخ ہو کر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا لیٹی ہوئی ہے اور اوپر چادر تلی ہوئی ہے. اسماء بنت امیس نے سلام کیا، جواب نہیں ملا. جب جواب نہیں ملا تو پھر دھاڑے مار کر رونے لگی. جب رونے لگیں تو حسن و حسین آگے بڑھے.
امام حسن نے ایک پاؤں اٹھایا اور پاؤں کے تلوے کو اپنے رخسار سے مل کر رونا شروع کیا,
اور امام حسین نے دوسرا پاؤں اٹھایا اور اس کا تلوہ اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا اور رونا شروع کیا. زینب و کلثوم آگے بڑھی اور سینے مادر سے جا کر جا ملی. عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا.
اسما کہتی ہیں کہ میں نے حسن کو دیکھا بہت زیادہ رو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا حسن تم بڑے ہو, عزاداران حسین صاحبان اولاد, ذرا غور کیجئے گا
کہ فرمایا, کہا اسما نے کہ بیٹا حسن تم بڑے ہو کیوں زیادہ رو رہے ہو,
تمہیں دیکھ کر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, حسین بھی اور زینب بھی اور ام کلثوم بھی, یہ زیادہ رونے لگیں گی, اس لیے تم ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کرو اور صبر کرو. حسن نے ایک جملہ کہا, کہا کہ دادی اماں آپ نے, آپ کو نہیں پتا کہ جو حسن نے دیکھا ہے وہ باقی بچوں نے نہیں دیکھا,
جو حسن نے دیکھا ہے وہ باقی بچوں نے نہیں دیکھا.
کہا کہ بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب میری والدہ مسجد نبوی سے نکلی تو ان کے ہاتھ میں پروانے فدق تھا, اور جب کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوئی تو ایک شقی ابن شقی لعین ابن لعین آیا, اور اس نے جب میری ماں کا رستہ روکا تو میری ماں نے کہا کہ میں دربار سے آئی ہوں اور خلافت و فدق کا پروانہ لے کر آئی ہوں, تو اس شقی نے ہاتھ یوں اٹھایا کہ اس کا ہاتھ جیسے ہی اٹھا میری ماں زمین مدینہ پر گری, اور جب وہ گری تو پھر اٹھ نہ سکی. میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مار کھاتے دیکھا ہے,
میں نے اپنی ماں کو تماچے کھاتے دیکھا ہے. میں نے اپنی ماں کو جب دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ اس کے پہلوں پر تھا اور دوسرا ہاتھ کوچے پر کوچے بنی ہاشم کی دیوار پر تھا, اور جب میری ماں میرے نانا کے قبر کی طرف نگاہ اٹھا کر کہہ رہی تھی یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اب بتائیے میں نہ روؤں تو کون روئے؟ میں سلام پیش کروں گا فاطمہ زہرا کو کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب دروازے پر ضرب پڑی اور دروازہ کھلا تو پشت دروازہ فاطمہ زہرا تھی, دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی, جلتا ہوا دروازہ گرا زہرائے اتھر پر, اور جب یہ دروازہ گرا تو اس کے اندر موجود کیلیں ٹکرائی زہرائے اتھر کے جسم اتھر سے, اور اس کے بعد پہلوں پر اس شقی ابن شقی کا وار ہوا. اس کے بعد جب یہ مظالم ہوئے تو زہرائے اتھر گری بے ہوش ہو گئی, کچھ دیر اسی تڑپ میں موجود رہی, اس تڑپ کے ساتھ اس درد کے ساتھ تو تاریخ نے لکھا ہے اور سب نے اس پر مہر امضا لگائی ہے, قبول کیا ہے کہ ششماہ محسن شہید ہو گیا, پہلوں پہلوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور زہرائے اتھر روتی رہی, اس کیفیت میں کچھ دیر بے ہوش ہوئی. جب ہوش میں آئیں تو ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کا بچہ شہید ہو گیا ہو, اس کا پہلو ٹوٹ چکا ہو, اس کے سینے پر زخم آ چکے ہو, تو اس کو سب سے زیادہ کیا چیز یاد آنی چاہیے؟ سب سے زیادہ اس کو اپنا درد یاد ہونا چاہیے. لیکن وہ خاتون معظمہ جب اٹھی تو سب سے پہلے پوچھا بتاؤ علی کہاں ہے؟ جب کہا گیا کہ علی کو رسیوں سے باندھ کر باہر لے جایا جا رہا ہے اور دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے, تو اس درد کی کیفیت میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے فاطمہ زہرا علی کی طرف بڑی, دوڑتی ہوئی گئی, علی کا ہاتھ تھاما اور کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی پر ظلم نہیں ہونے دے گی, جب تک زہرا زندہ ہے علی کو یوں دربار تک نہیں جانے دے گی. اب کنفذ کو حکم ہوا, اس نے اپنی تلوار کا نیام نکالا اور نیام سے جب ضرب مارا تو علی کے ہاتھوں سے زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا اور زہرا سرزمین مدینہ پر گری, اور گرنے کے بعد ایک ہی آواز تھی یا علی مجھے معاف کیجیے گا میں آپ کی مدد نہ کر سکی.
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ما نعوذ باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بعد الله ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، جن کی آنکھیں نمناک ہوں، جو حسین کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. بارگاہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بارگاہ ہمارے قلوب کو ہر درد سے شفا عطا فرما. بارگاہ اہل البیت کے غم سے ہمارے دلوں کو منور فرما. بارگاہ اہل البیت کی ولایت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں اہل البیت کے رستے اور ان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ اہل البیت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا مضبوط رشتہ قائم و دائم فرما. بارگاہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر معرفت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ جس دن ہم دنیا سے اٹھنے لگے حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے. حالت مرگ میں لحظے احتضار میں حسین کو ہمارا شفیع قرار دے. بالا قبر کی تاریکیوں میں زہرا سلام اللہ علیہا کو ہماری شفیع قرار دے. بالا عالم محشر میں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما. بالا عالم بہشت میں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. بارگاہ اہل اسلام اور اسلام کو سربلند فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت قائم فرما. بارگاہ جو لوگ اسلامی فرقوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بارگاہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. بارگاہ ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما. جو قوتیں اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں تو انہیں توڑ دے. بارگاہ جو لوگ اس ملک سے خیانت کر رہے ہیں، اس وطن سے خیانت کر رہے ہیں، ان کی خیانتوں کو انہی کی طرف پلٹا دے. بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. بارگاہ رہبر عالم اسلام کو طول عمر بابرکت عطا فرما. بارگاہ ان کے اس انقلاب کو انقلاب مہدی سے متصل فرما. بارگاہ مراجع اعظام مجتہدین کرام اور خادمین دین کی مزید توفیقات میں اضافہ فرما. بارگاہ دنیا میں جہاں جہاں تیرے نام لیوا تیرے نام کے لیے تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. مکتب تشیع اس وقت پوری دنیا میں غلبے کی پوزیشن میں ہے، بارگاہ اس مکتب کو مزید غلبہ عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بارگاہ ان کے قلب اقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بارگاہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. جو پریشان حال ہیں انہیں کربلا والوں کا واسطہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. بارگاہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں انہیں صالح رشتے عطا فرما. بارگاہ ہمارے جوانوں کو اپنے عملی زندگی کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تمام مرحومین، تمام شہداء اور اہل مجلس کے تمام مرحومین جو اس وقت عالم برزخ میں ہم سب کے منتظر ہیں، ان کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے، لیکن اس سے پہلے تین دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. پر محمد